الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحجر سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت آرزوئیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت کے اندر تو قرآن پاک کی عظمت و شان کا بیان ہے کہ یہ جو آیات جن کی تلاوت کی جا رہی ہے یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے، لیکن اس کو مزید صراحت و وضاحت کے لیے اور قرآن پاک کا ایک دوسرا وصف مبین بیان کرنے کے لیے اسے دوبارہ ذکر کیا کہ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور کفر کا انجام دیکھیں گے تو بہت تمنا کریں گے کہ اکاش کے دنیا میں وہ مسلمان ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے محبوب، انہیں کھاتے اور مزے اڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور امید انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے تو عنقریب جان لیں گے اپنا انجام۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو دنیا کی مستیوں میں مگن ہیں اور جو دنیا کی لذات اور خواہشات کے اندر مصروف ہیں اور آخرت کو بالکل بھلائے ہوئے ہیں اور آپ کی بات کو تسلیم کرنے پر کسی بھی طرح مائل نہیں ہو رہے، ان کے بارے میں اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ انہیں کھاتے پیتے دنیا کے مزے اڑاتے ہوئے چھوڑ دو، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، دنیا کی لمبی لمبی امیدوں اور آرزوؤں نے انہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ دنیا کے منصوبے بنانا، دنیا کا مستقبل جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے سوچتے رہنا، صرف دنیا ہی کی سوچنا اور آخرت کی نہ سوچنا، تو یہ جو لمبی امیدیں ہیں انہوں نے انہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ عنقریب یہ اپنا انجام جان لیں گے جب موت کے بعد آخرت کے مناظر ان کے سامنے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں جو فرمایا گیا وہ بطور خاص تو کافروں کے اعتبار سے ہے کہ لمبی امیدوں نے انہیں غفلت میں ڈالا ہوا، لیکن لمبی امید خواہ وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، بہر صورت دونوں کو غفلت میں ڈال دیتی ہے ان کے حسب مراتب۔ کافر کو اصلا ہی غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور مسلمان بھی بڑی لمبی لمبی دنیاوی امیدوں اور منصوبوں کے پیچھے آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، جیسے آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی لمبی امیدیں انہیں آخرت سے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، ان سے غافل کیے ہوئے ہیں۔ سب یہ منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار پہلے دنیا کما لیں، اس کے بعد قرآن بھی پڑھا کریں گے، اس کے بعد ذکر اللہ بھی کیا کریں گے، اس کے بعد درود بھی پڑھا کریں گے، اس کے بعد نمازیں بھی شروع کر دیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا میں ذرا سیٹ ہو جاؤں اور میرا کاروبار اچھا ہو جائے۔ یہ وہ لمبی امیدیں ہیں جو بندے کو غفلت کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ جس قوم کے عذاب کی جو مدت اللہ نے لکھ رکھی ہے، جب وہ مدت آئے گی تو کافروں کے اوپر عذاب آ جائے گا، قوم پر عذاب آ جائے گا، نہ وہ مدت آگے ہوگی اور نہ وہ مدت پیچھے ہوگی۔ اب اس کے بعد کفار کی ایک گستاخی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کفار جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرتے تھے، اور جو وہ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کا ذکر کیا، کفار کے مطالبہ معجزات کا ذکر کیا، اور پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کافروں کی یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں پوری کرتے. ارشاد فرمایا
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون،
اور کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے. یہ ان کافروں کا مطالبہ تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو مجنون کہا اور کہا کہ فرشتے آپ ہمارے سامنے ظاہر کریں اگر آپ اپنے دعوی رسالت میں سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر کافروں کو مہلت نہیں دی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں. حق فیصلے کے ساتھ یعنی عذاب الہی کے ساتھ اتارتے ہیں. ہم فرشتوں کو جب کافروں کے حوالے سے اتاریں تو پھر اللہ کا عذاب دے کر ہی فرشتوں کو اتارا جاتا ہے، اور جب فرشتے اتر آتے ہیں تو پھر کافروں کو مہلت نہیں ملتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا میں ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی کافروں کے مطالبے پر فرشتے نہیں اتارتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا، مشہور آیت مبارکہ ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، قرآن کے ایک لفظ کے اندر بھی آج تک تبدیلی نہیں ہو سکی، ایک سورت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکی. قرآن جیسا آج سے 1400 سال سے پہلے نازل ہوا تھا آج بھی لفظ بلفظ ویسے کا ویسا موجود ہے. کفار اپنی تمام تر طاقتوں، سازشوں، کوششوں کے باوجود نہ قرآن کی مثل بنا سکے اور نہ قرآن کے اندر تبدیلی پیدا کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے طرز عمل پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہ بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں کفار ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے تو وہ صبر ہی کرتے تھے، لہذا آپ بھی صبر ہی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا اجر بڑا عظیم ہے اور یہ رسولوں کا طریقہ ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اور بے شک اے محبوب ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، اور کافروں کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان موجودہ مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. یعنی جو موجودہ کفار ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی وہی ہنسی مذاق جو ہے وہ بسا ہوا ہے، اور وہی ان کے دلوں میں موجود ہے جس کا یہ آپ کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. یعنی فرمایا کہ یہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ طریقہ پہلے لوگوں کا ان کے سامنے موجود ہے، ان کو معلوم ہے کہ پہلے لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو جیسے ان کو ہلاک کر دیا گیا یہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. اب ایک مزید ایک بات فرمائی کہ اگر ہم کافروں کو معجزات دکھا دیں تو یہ کیا کہیں گے، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا نہیں. یہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ،
اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت یہ اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کافروں کے لیے ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، کفار دن کے وقت اس دروازے سے آسمانوں پہ چڑھ جائیں، تو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی چونکہ ہٹ دھرمی، سرکشی اور نہ ماننا ان کے دلوں میں رچا بسا ہے،
تو یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ جو ہم اوپر گئے اور ہم نے آسمان کھلے دیکھے اور دروازے سے چڑھ گئے، یہ بھی ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا اور ہمارے اوپر جادو کر دیا، جس کا نتیجہ یہ حقیقت ایسی کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر صرف جادو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی قدرت کو بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے، برج سے کیا مراد ہے؟ برج کی دو تعبیریں بیان کی گئی ہیں، ایک تفسیر یہ کی گئی کہ برج سے مراد ہے بڑے بڑے ستارے۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں، آسمان سے مراد جو حقیقی آسمان ہے جو اس کے نیچے کا حصہ ہے، یعنی فضائے آسمانی جسے کہا جاتا ہے، یا جسے ہم اپنے جو ہمارے ہم جو ہم سے اوپر کا جو حصہ ہے فضا کا، ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فضائے آسمانی میں ہم نے بہت سے بڑے بڑے ستارے بنائے اور ان ستاروں کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا، کہ ستاروں سے آسمان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بندہ جب ستاروں کو دیکھتا ہے تو ستارے اسے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان میں بہت سے ستارے بنائے جنہیں دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دی۔ اور ایک اس کا مطلب برج ہے، برج سے مراد کیا ہے کہ جو سات سیارے ہیں، ان سیاروں کی جو منزلیں ہیں جن کی تعداد 12 ہے۔ تو اب اس کے اعتبار سے ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بہت سے برج بنائے، 12 منزلیں بنائی 7 سیاروں کی، اور وہ منزلیں جو ہیں ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، یعنی آسمانوں کو ہم نے شیطان مردود سے محفوظ رکھا کہ شیطان آسمانوں پر نہیں جا سکتا، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی شیطان کیا کرتے ہیں کہ شیطان آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں، آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے، آسمان کے جو نیچے کا حصہ ہے وہاں پر وہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ باتیں لے کر نیچے آ کے جو کاہن ہیں جادوگر ہیں ان کو آ کے بتاتے ہیں، اور اس میں 200-250 اپنی طرف سے بھی ملا کے ایک پوری کہانی بنا کے ان کو سنا دیتے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو شیطان آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ وہاں جاتے ہیں تو شہاب ثاقب یہ ان کے اوپر برسائے جاتے ہیں، اور اس سے بد حواس ہو کر یہ بھاگ جاتے ہیں یا اس کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ تو یہ جو شہاب ثاقب یعنی ستارے ہمیں ٹوٹتے نظر آتے ہیں، آسمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعضوں کا ستارہ ٹوٹتا ہے، اس کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ستارہ ٹوٹنا اور بھی اسباب سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فعل فرماتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری اس میں حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ستارہ ٹوٹنے کی جو بہت ساری حکمتیں، ان میں ایک حکمت یہاں بیان فرمائی گئی کہ جو شیطان فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں ان کو ان ستاروں کے ذریعے، شہاب ثاقب کے ذریعے مار کر بھگایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی مزید قدرت زمین کی صورت میں بیان فرماتا ہے، فرمایا اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے زمین میں لنگر ڈال دیے اور زمین میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ اللہ نے زمین کو بچھا دیا جو ہمیں بچھی نظر آتی ہے، اگرچہ زمین کی جو حیات ہے مجموعی طور پہ وہ اور ہے، لیکن جو دکھنے میں نظر آتی ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالی نے زمین کو یوں پھیلا دیا اور فرمایا کہ اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے، لنگر ڈال دیے مراد اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ تو اب زمین جو ہے وہ ان پہاڑوں کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، پہاڑوں کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ جس طرح جہاز کے لنگر ڈالے جاتے ہیں تو جہاز سمندر کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر ہر شے ایک معین اندازے سے اگائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ مقرر فرمایا، زمین سے اسی انداز سے اناج، پھل، سبزیاں، پھول اور ہر چیز جو ہے وہ اگتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے لوگو، تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے، اور وہ جاندار پیدا کیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ رزق دیتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ نے زمین میں لوگوں کی زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے۔ کیا؟ آدمی کھائے گا، پہنے گا، سوئے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے جائے گا، پانی پیے گا۔ تو اب زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالی نے زمین کے اندر پیدا کیے، اور فرمایا کہ یہ اسباب تمہارے لیے بھی ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے، یعنی جن کے کھانے پینے کا انتظام ہم نہیں کرتے۔ جیسے گھروں کے اندر گائے، بکری، بھینس وغیرہ اگر ہوں تو ان کو تو ہم فیڈ کرتے ہیں، ان کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، ان کو ہم چارہ دیتے ہیں، لیکن کیڑے مکوڑے، سانپ، پرندے، درندے، یہ کروڑوں کی تعداد میں جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کو رزق کے اسباب کون دیتا ہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جن کو ہم دیتے ہیں ان میں بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن جہاں ظاہری اسباب ہماری طرف سے نہیں ہے، انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس تو ہر شے کے خزانے، اور ہر آدمی اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے خزانے۔ اللہ تعالیٰ ایک سال گندم پیدا کرتا ہے، کروڑوں ٹن کے حساب سے گندم ہوتی ہے، لوگ ساری کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلے سال اتنی اور پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ پانی پیتے ہیں، اتنا پانی پیتے ہیں، کروڑوں ٹن پانی پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا پانی اور پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور پانی اتنا مہیا فرما دیتا ہے۔ لوگ پھل کھاتے ہیں، موسم آتا ہے، اتنا پھل روڈ کے اوپر جناب، ہر ٹھیلے کے اوپر پھلوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، لوگ کھا کے سارا پھل ختم کر دیتے ہیں۔ اگلا سال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے پھل اور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے، کیا سونا، کیا چاندی، کیا ہیرے، کیا جواہرات، کیا اجناس، کیا اناج، کیا کھانا، کیا پینا، ہر شے کے ہمارے پاس خزانے ہیں، اور ہم اسے ایک اندازے سے اتارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے آم ایک ہی مرتبہ پیدا کر دیے۔ 100 سال کے آم اللہ تعالیٰ تو پیدا کر دے گا ایک ہی مرتبہ، لیکن لوگ کیا کریں گے؟ 100 سال تک سنبھالیں گے کام پر؟ اللہ تعالیٰ 100 سال کے جتنے انار ہیں، جتنے انگور ہیں، جتنے سیب ہیں، جتنے آم ہیں، جتنے تربوز ہیں، جتنے خربوزے، سارے کے سارے اگر اکٹھے ہی پیدا کر دے تو لوگوں کے رہنے کے لیے تو دنیا میں جگہ باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہر شے کو ایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں، جتنی کھانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی اتار دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کارخانہ قدرت، یہ ہے اس کا نظام، یہ ہے اس کا خوبصورت نظام جس کے اوپر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ایک بڑا ہی خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے پانی ہے، پانی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پینے کو دیا، اور تم اس پانی کے خزانچی نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہ اتارے، پانی کیسے آتا ہے ہمارے پاس؟ جیسے پانی کیسے آتا ہے، یا تو پانی زمین سے نکلتا ہے، یا پانی کیا ہوتا ہے کہ سمندروں سے بخارات اڑتے ہیں، وہ اڑتے ہوئے بادل ہوائیں جو ہے بادلوں کی صورت میں ان کو لے کر چلتی ہیں، مختلف علاقوں کے اوپر وہ پانی برستا ہے، پھر وہ بادل چلتے چلتے وہ پہاڑوں کے اوپر جا کے برستے ہیں، وہاں وہ برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، برف بن کے پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اب جب گرمیوں کا موسم آتا ہے، دھوپ پڑتی ہے، دھوپ پڑتی ہے تو برف پگھلتی ہے، برف پگھلتی ہے تو پانی بہنا شروع ہوتا ہے، اس سے دریا بن جاتے ہیں، دریا سے آگے ندیاں بنتی ہیں، ندیوں سے آگے نالے جاری ہوتے ہیں۔ یہ ایک سارا سسٹم ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم ایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں، اب آپ غور فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ 10 سال کا پانی اکٹھا ہی اتار دے، 10 سال میں جتنا پانی بارشوں کے ذریعے آنا ہے، جتنا پانی پہاڑوں پر برف کے پگھلنے سے نیچے اترنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سارا پانی اکٹھا ہی اتار دے تو حالت کیا ہوگی؟ کیا ہر طرف سیلاب نہیں آ جائیں گے؟ کیا ہر طرف طوفان نہیں آ جائے گا؟ کیا ساری دنیا پانی کے نیچے دب نہیں جائے گی؟ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو اتنے خوبصورت انداز کے اندر تقسیم فرماتا ہے
کہ پہاڑوں کے اوپر اب وہ نیچے سے پانی کہاں سے نکالے، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے ان کو پانی پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی وہ پائپ لائن ہے کہ جس کے ذریعے پانی زمین کے اندر بھی گیا ہوا، پہاڑوں پر بھی گیا ہوا، جنگلوں میں بھی جا کے برستا ہے اور دنیا کے کونے کونے کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے۔ جہاں پانی کا تصور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں پر اتنا پانی پیدا فرما دیتا، اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کیا ہوا کہ بندے کے تصور سے باہر ہے۔ بڑے بڑے صحرا، ریت کے صحرا، جہاں یہ ہے کہ یار یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے نیچے اتنا پانی رکھا ہوا ہے، اتنا پانی رکھا ہوا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ذخیرے اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی ڈال دیا زمین کے نیچے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان بنائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی موت اللہ کی قدرت میں ہے، ایک قدرت کا اور انداز۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَّحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَّحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ ہم ہی وارث ہیں، ساری مخلوق کے ہم ہی وارث ہیں، سب کے مالک ہم ہیں۔ یا یہ ہے کہ جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو جیسے وارث سب کے بعد باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے تو ہم ہی باقی ہوں گے، خدا ہی باقی ہوگا۔ اور فرماتا ہے اور بے شک ہم تم میں سے پہلے ہونے والوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم تم میں سے بعد میں ہونے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ پہلے ہونے والے، بعد میں ہونے والے، اس کی بہت ساری تفسیریں، ایک یہ ہے کہ پہلے پیدا ہونے والے، بعد میں پیدا ہونے والے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، نیکیوں میں پیچھے رہ جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سب کو جانتے ہیں، ہمارا علم سب کو محیط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ قیامت کے دن تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا، جس کی اتنی قدرت ہے، اتنی عظیم قدرت ہے، یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مردوں کے اندر دوبارہ زندگی پیدا کر کے قیامت کے میدان کے لیے ان کو اٹھا دے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا اور ساتھ میں شیطان کس طرح پیدا کیا گیا اس کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ آدم علیہ السلام کا جو خمیر بنایا گیا مٹی کا، وہ مٹی کے جیسے مراحل ہوتے ہیں کہ مٹی کو پانی میں اگر گوندا جائے تو پانی جب خشک ہوتا ہے، پہلے وہ پانی گارے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ کڑک ہو جاتا ہے، اس کو اگر اس پہ انگلی ماری جائے تو اس سے جو ہے نا وہ بجنے کی آواز آئے گی، پھر جو گارا ہوتا ہے وہ ایک بدبودار سا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ بیان فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو مٹی ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ اس کے بعد جنوں کا بیان فرمایا اور ہم نے اس سے پہلے، یعنی آدم سے پہلے، ہم نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالی نے جو شیطان کو پیدا کیا، جو جنات کو پیدا کیا، وہ کس سے پیدا کیا؟ ایسی آگ سے جس آگ میں دھواں نہیں تھا، یعنی وہ آگ نظر آنے والے نہیں تھی۔ جیسے ہمیں جنات نظر نہیں آتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ حالانکہ جنات آگ سے بنے ہوئے، اور آگ تو ہمیں نظر آتی، آگ کو ہم دیکھتے ہیں، جنات جب آگ سے بنے ہوئے تو جنات بھی نظر آنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو اس آگ سے بنایا جس آگ میں دھواں نہیں۔ ہمیں جو آگ نظر آتی ہے، وہ آگ اس لیے نظر آتی ہے کہ اس میں جو کثیف اجزاء جلتے ہیں، ان کے جلنے کی وجہ سے ہمیں وہ شے نظر آ رہی ہے۔ اگر اس میں سے یہ شے ہٹا دی جائے تو آگ ہمیں بھی نظر نہ آئے۔ جیسے بعضوں کا ایسا ہوتا بھی ہے کہ آگ کے اندر یہ شعلہ وہ بھی چل رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اب جب پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں, آدم کے خمیر کو جب میں ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. یعنی فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ تم نے آدم علیہ السلام میں جب روح آئے گی, آدم علیہ السلام میں روح جب پیدا ہوئی تو تم نے ان کو سجدہ کرنا ہے. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, شیطان کے. ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا. جب نہیں سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. ابلیس نے کیا جواب دیا, اس نے کہا کہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی. شیطان نے کہا کہ میری تو شان ہی بڑی بلند ہے, میں کیسے انسان کو سجدہ کر دوں جو ایک بدبودار مٹی سے پیدا ہو. اللہ تعالی نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم, تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. اب جب شیطان نے سنا تو اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اے اللہ تو نے مجھے اب مردود تو کر ہی دیا, اب مجھے مہلت دے قیامت تک کی. اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ, اللہ نے فرمایا پس بے شک اے شیطان تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی, جا تجھے مہلت مل گئی. اب شیطان نے آگے سے چیلنج کیا, چیلنج کیا کیا, کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, میں ضرور زمین میں ان لوگوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. شیطان نے کہا اللہ اب مجھے بھی تیری قسم ہے, میں بھی گناہ ان کے سامنے بڑے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا, میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. لیکن ساتھ ہی شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. اے اللہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم, یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے, جو چنے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے جو اطاعت کا, اعمال صالحہ کا, نیکیوں کا, گناہوں سے بچنے کا, مجھ سے محبت کرنے کا, اسلام کا جو راستہ ہے یہ میری طرف سیدھا آنے والا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہیں, جو نبی ہیں, ولی ہیں, جو اطاعت کے راستے پہ چلنے والے ہیں, شیطان کا ان پر کوئی قابو نہیں چلے گا. ہاں جو سرکش ہیں, جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں, وہ شیطان کے قابو کے اندر آ جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا بیان فرمایا. پہلے جہنم کا بیان فرمایا, ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جو تیری پیروی کریں گے, جو تیرے پیچھے چلیں گے, جو تجھے اپنا سارا کچھ مانیں گے. فرمایا کہ ان سب کے عذاب کے وعدے کی جگہ جہنم, اور جہنم کیسی ہوگی, فرمایا لہا سبعت ابواب, جہنم کے سات دروازے ہوں گے. لِکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے. یعنی جہنم کے سات دروازے, یہ سات دروازے کس اعتبار سے ہیں, مفسرین نے دو باتیں یہاں بیان فرمائیں. ایک تو یہ فرمایا کہ جہنم کے سات طبقات ہیں, یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جہنم کے سات طبقات ہیں، اور ہر طبقے میں جانے کا راستہ جدا ہے۔ تو یوں سات جہنمیں، سات ان کے راستے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جہنم کے سات دروازے یوں ہے کہ گناہ گاروں کی ایک قسم ایک دروازے سے جائے گی، دوسری قسم دوسرے دروازے سے جائے گی، تیسری قسم تیسرے دروازے سے جائے گی۔ تو اس اعتبار سے جہنم کے سات دروازے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان فرمایا اور متقین لوگوں کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، فرمایا باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا ان باغوں میں سلامتی کے ساتھ، امن و امان سے داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں تو داخل ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں مسلمانوں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر تو بغض و کینہ نہیں ہوگا، جنت میں تو سب نے بڑے پیار محبت سے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو دنیا کے اندر ان کا کینہ تھا اس کا ہم کیا کریں گے؟ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم جنتیوں کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا جنت میں جب جنتی جائیں گے، دنیا میں ان کا کوئی جھگڑا تھا، کوئی لڑائی تھی، جس کا حساب کتاب ہو گیا، معافی کی صورت بن گئی، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے دنوں سے کینہ کھینچ لے گا، ان کے دنوں سے بغض نکال دے گا۔ جنت میں سب اخوانن، بھائی بھائی ہوں گے، آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے بڑے مزے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو کینے سے پاک ہونا جنتیوں کا وصف ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا۔ تو جو دنیا کے اندر جنتیوں کے اس وصف کو اپنائے گا کہ دنیا میں اپنے دل کو کینے سے پاک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان باغات میں جنتیوں کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ جنت کی دو خوبیاں ہیں، نمبر ایک جنت میں کوئی تکلیف نہیں، ایک ذرہ برابر، ایک سر کی درد، ایک انگلی کی درد، ایک انگلی کے ناخن کے کنارے پہ کسی قسم کی درد جنت کے اندر یہ بھی نہیں ہو، جنت ہر قسم کی تکلیف سے، دکھ سے پاک ہے۔ اور جو جنت میں جائے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ 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 کے لیے وہ جنت میں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کا بیان کر دیا، جہنم کا پہلے بیان ہوا، جنت کا بیان ہوا، اب اللہ تعالیٰ اپنی دونوں شانیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ رحمت الہی کا بیان بھی ہے اور عذاب الہی کا بیان بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنی شان مغفرت، یعنی معاف، مغفرت کر دینے کی شان اور رحمت کرنے کی شان پہلے بیان فرمائی، اور عذاب دینے کی شان کو بعد میں بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں طرح کی شانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی شان مغفرت اور شان رحمت کے ساتھ ہم سے معاملہ فرمائے، شان عذاب کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔